ذكرنا منه ما نسينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولله خزائن السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا انتظام خود اکیلے فرماتے ہیں. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اور اللہ ہر چیز کے نگران اور وکیل ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے چھوٹے، حقیر اور بے حقیقت جیسے ایک بہت بڑے صحرا ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو، اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی جیسے کہ ایک بہت بڑے ریگستان اور صحرا میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو ساری انسانیت اپنے اپنے مذہب کو بھول کے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کوئی جہاز ڈوبنے لگے، کوئی جہاز گرنے لگے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آندھی، جب اسپتال میں مریض کو آکسیجن مشین میں آئی سی یو میں رکھتے ہیں، جب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، جب میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، دوائیں کچھ نہیں کر سکتی، ساری انسانیت اس وقت ایک اللہ کو پکارتی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ناممکن کو ممکن بنا دیتے. جب اللہ چاہتے ہیں تو بغیر کسی اسباب اور چیزوں کے کامیابی دے دیتے ہیں. جب اللہ نہیں چاہتے تو بڑے بڑے اسباب کے ساتھ ناکام کر دیتے. کتنے بادشاہ گزرے تاریخ میں، بڑے بڑے بادشاہ طاقت اور صحت اور مال دولت، مسلمان بادشاہ، لیکن حج کو نہیں جا سکے. جب اللہ چاہتے ہیں تو بغیر اسباب کے بھی حج کرا دیتے. کتنے نابینا قاری ملیں گے، نابینا ہے اور 20-30 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو بیت اللہ شریف لے جاتے ہیں. اللہ، انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت میں اور خواہشات میں لگ گیا. ڈر ہے تو مخلوق کا، محبت ہے تو صرف مخلوق سے، شوق ہے تو مخلوق کا، چیزوں کا، اور پریشانی ہے تو مخلوق کی. اس کا حل ہے ایمان، یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کے غیبی نظام کو سمجھنا. بڑے چھوٹے، مرد عورت، سب کو پہلے یہ بات سمجھنی ہے، یہ سبق سیکھنا ہے. علم سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے، ورنہ بزرگان مشائخ فرماتے ہیں ورنہ علم بھی کسی کام کا نہیں ہے. جب آنکھوں کی روشنی نہیں ہوگی تو سورج کی روشنی لے کے کیا کریں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا. حکم کی آیات آنے سے پہلے ہی تیار رہتے تھے اور اپنے جذبات، خواہشات اور حالات کے خلاف ہر حکم کو مان لیتے تھے. صحابہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں میں شراب کی عادت تھی، صدیوں سے ان کو لت پڑی ہوئی تھی، چھڑانا مشکل تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا تو شراب کی عادت چھوٹ گئی، اٹھا کے پھینک دیا. قبلہ بدلنے کا حکم آیا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہی قبلہ بدل لیا، دوسری طرف پلٹ گئے. اور جب حجاب کا حکم آیا, آیات اتری, تو مدینہ شریف میں مسلمانوں میں جتنی مستورات تھیں سب نے سر سے پیر تک پورا حجاب لے لیا. اللہ کا حکم ماننے میں, اطاعت میں بالکل تیار رہتے تھے. انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کے غم اور اس کی خوشی, یہ تو پانی کا ایک قطرہ ہے, اور آخرت ایک سمندر ہے. تو سمندر کو چھوڑ کر قطرے پر لڑ رہا ہے. ایک لمبی لکیر کھینچیے, پہلا نقطہ دنیا کی زندگی ہے. تو لمبی لکیر کو چھوڑ کر پہلے نقطے, ڈاٹ اور پوائنٹ پر لڑ رہا ہے. جو دنیا میں اللہ کو پہچان گیا, اللہ کے خوف سے, اللہ کی عظمت سے رویا, تو آخرت میں جا کر نعمتوں میں ہنسنے والا ہوگا. جس نے دنیا میں توبہ کر لی, توبہ کا ایک آنسو آخرت میں جہنم کی آگ بجھا دے گا. لیکن وہاں آخرت میں جانے کے بعد کوئی ہزاروں برس روتا رہے تو وہاں پر رونا کام نہیں آئے گا. جو انسان اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لے, ساری مخلوق سے اس کا معاملہ درست ہو جائے گا. حالات اور واقعات امتحان کا پرچہ ہے. دل کے اندر جو ہے باہر حالات میں اسی کا عکس ہے, اور دنیا کا سارا فساد خود غرض عقل کی پیداوار ہے. جس قدر انسان کے دین میں کمی اور نقص اور ڈیفیکٹ, اسی کے بقدر ناکامی دنیا اور آخرت میں محرومی. تو اصلاح کے لیے پہلے تو علم حاصل کرے انسان, اور جو نیک لوگ تاریخ میں گزرے ہیں ان کے حالات دیکھیں, مردوں میں اور خواتین میں جو تاریخ انسانی میں کمالات حاصل کیے دین کی لائن سے, قصص الانبیاء, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ اور صحابیات کی سیرت, اولیاء اور مشائخ, بزرگان دین, اللہ والوں کے حالات پڑھنا کہ مشکل میں کس طرح سے اللہ کی مدد آتی تھی اور وہ زندگی کس طرح گزارتے تھے, یہ ہے ہمارا رول ماڈل. اور انسانیت اور مخلوق کی خیرخواہی میں لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا, اس کے لیے دعوت و تبلیغ میں لگنا, اور اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق, تزکیہ نفس, مشورہ اور دعاؤں کی درخواست. صفات لانے کی محنت کرنی ہے. صبر اور تقویٰ آئے تو دوسرے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حیا قریب قریب تمام گناہوں سے حفاظت ہے. اخلاص اور صدق دین پر قائم رہے, ساری قومیں تسخیر ہو جائیں گی. توکل رضا بالقضاء, اللہ تعالی بہترین دوست ہے, رہنما, حکیم, اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائیں گے. ساری مخلوقات کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, ساری دنیا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے ایک اشارے میں سارے عالم کی پیداوار. تو پھر انسان استغفار اور دعا میں لگے گا, رجوع اللہ, اور اطمینان قلب حاصل ہوگا. سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں ہے. نبیوں کے قصے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور چھوٹے بچے کو ایک ریگستان صحرا میں چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کائنات کا نقشہ, دنیا کا نظام بدل دیتے ہیں. مکہ شریف کا شہر آباد ہو جاتا ہے, لوگ حج کو آنے لگتے ہیں, زمزم کا پانی نکل آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ملک ملک جا رہے ہیں, شہر شہر جا رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور سارے مذاہب میں, پوری دنیا میں آج ان کی عزت ہوتی ہے, ابراہیم خلیل اللہ سب مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ملک ملک جا رہے ہیں, گاؤں گاؤں جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرائی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لبادہ ایک جو ہے کپڑا, ایک جو باہر یعنی کوٹ کی طرح پہننے کا ایک کپڑا جو دن میں انہوں نے پہن لیا اور رات میں بستر کی طرح بچھا لیا, یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اور فرعون کے پاس سب چیزیں. جب دنیا کا نقشہ اور پردہ اٹھا تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا, وہ سمندر میں غرق ہوا, پھر آگ میں لایا جاتا ہے, یہ فرعون کا انجام. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ قرآن میں 70 سورتوں میں ان کا نام آ گیا. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی آخرت کی کامیابی, موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے, گاؤں گاؤں جا رہے ہیں, بالکل سادہ مزاج, سیدھے سادھے, اور مسلمان اور عیسائی سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پڑھے, گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, لوگ ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, آپ کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی برے برے القابات سے یاد کر رہے ہیں, لیکن آخر میں کامیابی آپ کی ہوئی, اللہ نے آپ کا نام بلند فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بچہ پیدا ہوتا ہے اور بوڑھے کسی کا انتقال ہوتا ہے, ساری زندگی اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے, درود شریف میں ہے, نماز میں ہے, اذان میں ہے, اقامت میں ہے, کتنا اللہ نے نام بلند فرمایا. تو پیغمبروں کے قصے اور اولیاء کے قصوں میں ملے گا کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آئی اس کو انہوں نے برداشت کیا اور خیرخواہ رہے اور کسی سے دشمنی نہیں کی اور کسی کا برا نہیں چاہا. مومن کی مثال ہے پھلدار درخت, فروٹ ٹری, پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے, یہ ہے مومن کی مثال. اللہ, انسان کی زندگی کی جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ ہے امن اور سلامتی اور فتنوں اور پریشانیوں اور آفتوں سے حفاظت. اس کے لیے دعائیں پڑھی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسن الحسین میں یہ دعا ہے, بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی, اللہم ربنی بقبائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. میں اپنی جان, مال اور دین پر اللہ کا نام پڑھ کر اس کو محفوظ کرتا ہوں. اے اللہ, مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائیے, میرے لیے مقدر روزی میں برکت عطا فرمائیے, تاکہ جو معاملہ آپ نے آخر میں بعد میں رکھا ہے اس میں میں جلدی نہ مچاؤں, اور جو معاملہ آپ نے جلدی میں رکھا ہے اس میں میں تاخیر نہ چاہوں. عبرانی میں ایک دعا ہے, اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوت المضطرین, رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما, انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغننی بها عن رحمت من سواک. اے اللہ, فکروں کو دور کرنے والے, غم سے نجات دینے والے, لاچاروں کی دعا قبول کرنے والے, دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم, آپ مجھے اپنی رحمت سے نوازتے رہتے ہیں, مجھ پر ایسی رحمت فرما دیجئے جو آپ کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. مشکات شریف میں ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مصیبت کی شدت سے, بدبختی کے آ جانے سے, تقدیر کی برائی سے, اور ایسے حال سے جس کو دیکھ کر دشمن خوش ہو. ترمذی شریف میں دعا ہے جو قرآن شریف میں سورۃ توبہ کی آخری آیت میں ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میرا بھروسہ ہے, وہی عرش عظیم کا رب ہے. اس کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں. حسن الحسین میں اور بھی دعائیں ہیں, اور کس طرح مختلف الفاظ میں اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے مانگا گیا ہے. ایک دعا ہے, اے اللہ, بے شک آپ میری بات سنتے ہیں, میری رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں, میرے ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں, میرا کوئی معاملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے, میں مصیبت زدہ اور محتاج ہوں, فریاد کر رہا ہوں, پناہ مانگ رہا ہوں, خوف زدہ ہوں, اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے والا ہوں, میں آپ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں, بے بس حقیر گنہگار کو جس طرح گڑ گڑانا چاہیے میں اسی طرح مانگتا ہوں, آفت کا شکار ہوں, خوف زدہ ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہوں, اس آدمی کی طرح دعا کر رہا ہوں جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور جسم آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور جو آپ کے سامنے اپنی ناک مٹی پر خاک پر رگڑ رہا ہے. اے اللہ, ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے دعا کر کے بھی محروم رہوں, میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے, آپ سوال کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں اور عطا کرنے والوں میں بھی سب سے اچھے. سلامتی اور حفاظت کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تین مرتبہ صبح و شام پڑھیں. اس کے بعد دعائے ابو دردا ہے, اس سے بڑی دعائے انس ہے اور مختلف دعائیں ہیں, آیات کریمہ ہے. تو سلامتی کا مسئلہ یہاں سے حل ہوا الحمدللہ. اس کے بعد انسان کی زندگی کا دوسرا مسئلہ ہے صحت, بیماری نہ آئے, اور اگر بیماری نہیں ہوئی تو کچھ دنوں میں انسان 10 سال 20 سال 30 سال بڑھاپا آ گیا, اب یہ بھی ایک پریشانی ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ, ان کو ایک صاحب نے خط لکھا اور لکھا کہ زندہ ہوں مگر زندگی سے بیزار ہوں, یعنی بڑھاپا آ گیا تھا, لکھا کہ زندگی سے بیزار ہوں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ زندگی سے بیزار رہیں مگر زندگی تو اسی وقت ختم ہوگی جو اس کے لیے وقت مقرر ہے. لکھا کہ اب گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آگے حضرت نے لکھا, یہ کتابچہ ہے اور اس کے بعد الفاظ تشریح کے ساتھ پڑھے جائیں گے تھوڑے سے. فرمایا کہ میرا وجود میرے خالق حقیقی کی عطا ہے اور ہر آن ان کی ربوبیت کی شان کے ساتھ متصرف ہے, یعنی اللہ میرے وجود کے رب ہیں, میں ہر وقت اللہ کی آغوش رحمت میں پرورش پا رہا ہوں, اور جتنے لوازمات بشری ایمانی روحانی جتنی چیزوں کی ضرورت ہے میرا رب اس سے میری پرورش فرما رہا ہے. نابالغی کے زمانے میں یعنی جب بچہ تھا تو ماں باپ کے ذریعے میری پرورش کرائی, پھر جب بالغ ہو گیا تو آخر تک اللہ نے مجھے براہ راست اپنی پرورش میں لے لیا اور میرے پاس راحت عزت اور عافیت کا پورا پورا سرمایہ ہے, اور جب میں بد پرہیزی کر لیتا ہوں تو میرے لیے ڈاکٹر اور دواؤں کا انتظام ہے. آگے فرمایا کہ جب جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سے ظاہری اعمال فرائض واجبات ان سے بھی آدمی کو غیر مکلف بنا دیتے ہیں, مگر باطنی دل کے اعمال کا اہتمام شدید اور قوی کر دیتے ہیں. آخری عمر میں زندگی کے حالات کیا ہیں, یہی کہ دل کمزور, دماغ کمزور, اعصاب کمزور, ہاضمہ کمزور, طبیعت میں پستی, ہمت میں کمی, مختلف فکریں اور پریشانیاں, اور اپنوں اور غیروں سے کچھ تلخیاں, ناگواریاں, صدمات, سانحات وغیرہ وغیرہ, بڑھاپے میں یہ زندگی ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ جوانی میں جب روحانی زندگی کو طاقتور بنانے کے امکانات زیادہ تھے وہ وقت میں نے بڑی غفلت سے گزارا, نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر اپنی روح اور ایمان کو کمزور کر ڈالا. اب بڑھاپے میں جن مجبوریوں میں میرے رب نے مجھے مبتلا کیا ہے کس قدر رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے کہ روح کی قوت اور صحت یہ تو آخرت کا سرمایہ ہے جو مقصود حیات انسانی ہے, یعنی پرپس آف لائف. فرمایا کہ صبر کی اہمیت ہم نے زندگی میں کبھی نہ سمجھی, ہمیشہ بے صبری اور شکوے شکایت کی عادت رہی. تو اب جو ہے قلب اور روح کی صلاحیتیں درست کرنے کے لیے صبر و شکر اور استغفار کیا جائے. بغیر کسی استحقاق کوالیفیکیشن کے ہمیں اسلام اور ایمان ملا, ماں باپ کے آغوش میں پرورش پایا, علوم ظاہری تعلیم و تربیت ہوئی, ذریعہ معاش ملا, پھر اعضائے جسمانی کا صحیح اور درست ہونا اور ہزاروں نعمتیں جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو سوچنا, پھر صبر کے معاملات پر غور کیا جائے. شیخ فرما رہے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے, اب مختلف دوسری عبادتیں بھاگ دوڑ نہیں ہو سکتی. سوچو, صبر کے بارے میں سوچو, شکر کے بارے میں سوچو, اپنے جسم کی غیر اختیاری مجبوریاں, بیماریاں, کچھ آسانی اور راحت میں کمی, ماحول کے اثرات, دوسروں کے معاملات میں ناگواریاں اور تلخیاں, ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرنا, اور صبر پر جو وعدے ہیں ان کو سوچنا کہ اللہ کی معیت, رحمت, مغفرت, اور یہ سمجھنا کہ یہ جو ناگواریاں ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طرح استغفار, پچھلی زندگی میں جو غفلتیں رہیں, کوتاہیاں, حق تلفیاں, ان کی تلافی کرنا وغیرہ وغیرہ. پھر جو آگے وقت آ رہا ہے, دین اور دنیا کے فتنوں, انقلابات اور آفات اور حادثات سے پناہ مانگنا, یہ سب عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگر نوافل بھی ہو جائیں, ذکر بھی ہو جائے, کچھ سنت نمازیں ہو گئیں, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, صلاۃ التسبیح, کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی, ورنہ جو زبانی یاد ہے وہی پڑھتے رہیں, تسبیحات, کثرت سے استغفار, کلمہ طیبہ پڑھنا, درود شریف پڑھنا, اور اپنی مشکلات کے بارے میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا, اور اپنے والدین, آبا و اجداد, دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. اگر توفیق ہو تو دینی کتابوں کا پڑھنا, دینداروں کی صحبت, اور اگر کچھ نہ بن پڑے, صرف گناہ سے بچتا رہے, تو بڑھاپے میں آدمی کا خاموش رہنا, معمولی ضروریات کے لیے چلتے پھرتے رہنا, یہاں تک کہ سوتے رہنا بھی عبادت میں شمار ہے. کتنا امید کا خط لکھا حضرت نے کہ اتنی طریقوں سے نیکیاں ابھی بھی کما سکتے ہیں. بیماریوں سے شفا یابی کے لیے کچھ دعائیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اس میں ایک دعا ہے, بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیق من کل داء فیق من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر اس بیماری سے جو آپ کے اندر ہے, اور جھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے, یعنی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. تین مرتبہ یہ دعا پڑھ کر بیمار پر دم کر دیں. اگلی دعا ترمذی شریف میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ آپ کو شفا دے. سات مرتبہ یہ مریض کو کے لیے پڑھ دیں, اور یعنی اگر مریض اپنا محرم ہے تو پیشانی پر, سر پر, پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ پڑھ دیں. نظر بد سے حفاظت کی دعائیں, بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. یہ صحیح مسلم میں ہے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر چیز سے جو آپ کو تکلیف دے, اور انسان یا حسد کرنے والے کی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں. مسند احمد میں یہی دعا, تھوڑے سے فرق الفاظ کے ساتھ، بسم اللہ عقیق، من کل داء یشفیک، من شر کل حاسد اذا حسد، ومن کل ذی عین. جسم کے دکھ اور درد تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا پڑھیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے فارمیسی ہے، دین یہ اس کی دوا ہے. اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں. یہ مشکات شریف میں ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے. یہ موطأ ابن ابی العاص میں ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرته على كل شيء من شر ما اجد، میں اللہ کی عزت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے. یہ مسند احمد میں ہے. بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد من وجعی هذا، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے اس درد کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے. جس کو کوئی جسمانی درد ہو، اپنا دایا ہاتھ تکلیف کی جگہ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لے. بیمار خود پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا. بیماری میں تندرست ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر انتقال ہو گیا، 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیا تھا، انتقال ہو گیا تو شہید کا درجہ ملے گا. اور ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھے، رب انی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. اور ابو داؤد میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہوتی تھی تو وہ 3 قل جو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے، اپنے دست مبارک پر دم کر کے جسم مبارک پر پھیرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں وفات ہوئی تو میں دم کرتی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور یہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی. یعنی دعا اور قل تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا، ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا اور اس کو ان کے جسم پر پھیرا. اور فرماتی ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے. دعا خود پڑھی، ہاتھ ان کا پھرایا. تو صحت مانگنی چاہیے اللہ سے، خوب دعائیں کرے، تدبیر کرے، دوا کرے، علاج کرے. پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور اگر کوئی بیماری کی پریشانی آ گئی تو اب اس کے فضائل سوچے، اب دوسری کلاس لے بیماری کے فضائل. تفسیر قرطبی میں ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام ہے شجرت البلوا، مصیبت زدہ کا درخت، جس کی نعمتیں اور راحتیں قیامت کے دن بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والوں کے لیے ہوں گی. مصیبت زدہ آدمی کو لایا جائے گا، نہ ان کے حساب کے لیے کوئی ترازو لگایا جائے گا، نہ نامہ اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا، ان پر تو ثواب کی خوب بارش کی جائے گی. لو جی، کنز المال میں ہے کہ جب کوئی غریب بیمار ہوتا ہے، غریب آدمی ہے، کوئی تیماردار دیکھ بھال والا نہیں ہے، غریب آدمی بیمار ہو گیا، اپنی مدد کے لیے، خدمت کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اکیلا ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. کنز المال میں ہے کہ مریض کا رونا تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنے کا درجہ رکھتا ہے، اس کا کراہنا تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنے کا درجہ رکھتا ہے، اس کا سانس لینا صدقے کے قائم مقام ہے، اور اس کی نیند عبادت ہے، اور اس کا کروٹیں بدلنا یہ تو اللہ کے راستے میں جانا ہے, اور حالت صحت میں جو بہترین اعمال کرتا تھا وہ سب اسی حالت میں بدستور لکھے جاتے ہیں. اللہ تنبیہ الغافلین میں ہے, تین چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں, تین چیزیں بھلائی کے خزانوں میں سے ہیں, بیماری کو چھپانا, صدقے کو چھپانا, اور اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو چھپانا. دور منصور میں ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو بندے کو دی گئی ہو اگرچہ اس کا زمانہ گزر گیا, وہ اس کو یاد کرے پھر یاد کرے اور اللہ کی حمد کے ساتھ شکر بجا لائے, تو اللہ تعالیٰ اس شکر کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب نیا کر کے عطا کرتے ہیں, پھر سے دیتے ہیں. اس طرح کوئی مصیبت ایسی نہیں جو بندے پر گزری ہو اگرچہ اس کا زمانہ قدیم ہو گیا ہو, اس کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کا اجر و ثواب بھی پھر سے نیا کر کے دے دیتے ہیں. لیجئے, ثواب کا ایک نیا دفتر کھل گیا. اب ہر آدمی بالغ ہونے کے زمانے سے لے کر, جب 13, 14, 15 سال کے تھے, اس زمانے سے لے کے اب تک اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی, اور بہت سی نعمتیں تو بغیر مانگے, بغیر بتائے, بغیر کوالیفیکیشن کے دی ہیں, معلوم بھی نہیں تھا. ان میں سے ہر نعمت کو سوچ کر اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہے کہ وہ نعمت ابھی دی گئی ہو اور اس پر پھر سے اس پر ثواب اور اجر ملے گا. اسی طرح کوئی مصیبت پریشان کر رہی ہے جو پرانے زمانے میں آئی تھی 10, 15, 20 سال پہلے, اس کو بھی ابھی یاد کر کے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس پر بھی اجر و ثواب دوبارہ دے رہے ہیں. ایک اور دفتر کھل گیا نیکیاں کمانے کا, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام صائب رضی اللہ عنہ کے عیادت کو تشریف لائے, یہ مشکات شریف میں ہے, اور یہ بیماری میں تھی. فرمایا تمہیں کیا ہوا, تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو, کیونکہ بخار تو بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے. بخار کو برا مت کہو. کنز المال میں ہے کہ جو آدمی 3 دن تک بخار رہے تو اپنے تمام گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو, اور 10 دن تک بخار رہا تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس بخار کے ذریعے تمہارے ماضی کے تمام گناہ بخش دیے گئے, پھر سے عمل کرو, پھر سے عمل کرو. مشکات شریف میں ہے کہ بیماری کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا تو وہ تو شہید مرتا ہے, قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے, صبح و شام جنت سے اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور مشکات شریف میں ہے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی طرح مقبول ہے, بیمار کی دعا فرشتوں کی طرح مقبول ہے. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتے ہیں, دیکھو میرا بندہ کیا جواب دیتا ہے. اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے جا کے اللہ کے پاس بتاتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ اس بیماری میں موت آ گئی تو جنت میں داخل کر دوں گا, اور صحت آ گئی تو گوشت کے بدلے میں بہت اچھا گوشت اور خون کے بدلے میں بہت اچھا خون دوں گا اور گناہوں کو ختم کر دوں گا. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو زہر والی بکری کھائی تھی, کسی نے دشمنی میں بغیر بتائے کھانے میں گوشت میں زہر ملا کے کھلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ نے جو زہر والی بکری کھائی تھی ہر سال اس کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز یعنی اذیت یا تکلیف یا بیماری مجھ کو پہنچتی ہے وہ میرے لیے اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی کے اندر تھے. سبحان اللہ. अल्लाह, जब इंसान अमन सलामती जो पहली जरूरत है उसकी दुआओं से फारिग हुआ, फिर सेहत की तंदुरुस्ती की बीमारी उसकी दुआओं से फारिग हुआ, तो तीसरा मसला बेचारे इंसान का है अब रिस्क का, खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, तो अब रिस्क की दुआएं पढ़े। जिसको अल्लाह ताला नेमत दें वो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़े, जिसको रंज व गम हो इस्तिग़फार पढ़े, जिसको रिस्क में तंगी हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करे। जो इस्तिग़फार को लाजिम पकड़ेगा अल्लाह हर तंगी से नजात देंगे, हर रंज व गम से छुटकारा देंगे, ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो रिस्क बढ़ाने के लिए आयात कुरानी, तस्बीहात, इस्तिग़फार, दरूद शरीफ, इनके पूरे अबवाब हैं जिनके पोस्टर बनाए जाएं, बच्चों को बड़ों को पढ़ाया जाए, मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमे किए जाएं और सुबह शाम उसको पढ़ा जाए, और जिसको कोई हालात हो वो ज्यादा पढ़े। मसलन एक तस्बीह है जो सुबह की नमाज से पहले पढ़ी जाती है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। उसके अलावा घर में दाखिल हो इंसान दुआ करे और बिस्मिल्लाह पढ़े, सबको सलाम करे और सूरह फातिहा, सूरह इखलास, आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़े, तो रिस्क का मसला यहाँ से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और भी बहुत सारी दुआएं हैं। अब इंसान जब इन बड़े बड़े मसलों से फारिग हुआ फिर भी सुकून नहीं है, परेशानी है, भाई क्यों परेशानी है? तो अब अपने दिल का जायजा ले, अब परेशानी क्यों आई? तो दूसरों से मामलात में, मिलने जुलने में, ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में, घर में, दूसरे आदमी का बुरा कभी मत चाहें, वरना अपना दिल खराब होगा। दूसरे आदमी का बुरा कभी मत चाहें। मैं यामल सू अं युज़ बिह, जो कोई बुरा काम करेगा उसका बदला पाएगा। वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहलिह, बुरी चालें किसी और को नहीं, खुद चाल चलने वालों को घेरे में ले लेती। दूसरे पर आई हुई मुसीबत को ऐसा समझें कि अपने ऊपर आई है और उसको दूर करने की ऐसी ही तदबीर करें। एक किस्से कहानी से, जो आयतों की तफसीर नहीं है ये, बल्कि एक बच्चों की एक कहानी है जिससे शायद बात याद रह जाए। एक घर था, उसमें किसान का घर था, घर के लोग थे, और उसमें एक गाय भी रहती थी और एक बकरी भी रहती थी और एक मुर्गी भी रहती थी, और इत्मीनान से खाते पीते थे सब। और बावर्ची खाने में दीवार के पीछे एक सुराख में एक चूहा भी रहता था, और बची खुची चीज बावर्ची खाने में या जो फेंक देते थे खाना, तो चूहा बेचारा जाके खा लिया करता था। एक दिन किसान ने सोचा कि चूहे को पकड़ के मारो, उसको निकालो यहां से। तो चूहे दान ले आए, माउस ट्रैप, और जाल लगा दिया। चूहा बड़ा परेशान मसला हो गया। चूहा बेचारा मुर्गी के पास गया, कुछ मदद करो, ऐसा मसला है। मुर्गी ने इनकार कर दिया, मुझे मदद नहीं करनी। चूहा बकरी के पास गया, मेरी कुछ मदद करो, माउस ट्रैप लगा हुआ है। बकरी ने कहा, ये तो मुझे इससे कोई क्या मतलब, मुझे तो कोई नुकसान नहीं इससे। गाय के पास गया कि आप कुछ मदद कीजिए, चूहे दान लगा हुआ है, इसको हटाइए। गाय ने कहा, इससे मुझे क्या, उसने भी मदद नहीं की। चूहा बेचारा मुंह लटका के वही अपने दीवार के सुराख में छुप गया। रात को ऐसा हुआ कि एक आवाज आई खटपट की, तो अब घर के लोग उठे कि भाई चूहा पकड़ा गया। अंधेरे में नजर नहीं आया, जब वहां गए तो असल में चूहे दान में एक सांप फंस गया था, और उस सांप ने अंधेरे में घर के लोगों को काट लिया। तो अब वो बीमार हो गए, घर के बीमार हो गए। तो बीमार के लिए तजवीज किया गया कि इनको चिकन सूप पिलाया जाए, शायद सेहत अच्छी हो जाए। चिकन सूप बनाने के लिए मुर्गी को ज़बह कर दिया गया, मुर्गी गई, लेकिन बीमारी अच्छी नहीं हुई। तो उसके बाद बीमार को अस्पताल ले जाया गया, तो फिर रिश्तेदार आयादत के लिए आने लगे। अब रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने का इंतजाम करना है, क्या करें, बकरी को जबा करना पड़ा, बकरी भी गई, बकरी भी गई। थोड़े दिनों में बीमार का इंतकाल हो गया, तो अब सारे महल्ले वाले शहर वाले अब जनाजे को आए, मैयत को आए, अब इनका भी कुछ इंतजाम करना है खाने पीने का, तो गाय को भी जबा कर दिया, गाय भी गई बेचारी। चूहा बेचारा दीवार के अंदर से सर निकाल के अफसोस से पूरे घर की बर्बादी को देखता रहा। हर चीज गई, घर भी गया, जानवर भी गए, मुर्गी बकरी सब गए। दूसरे पर आई हुई मुसीबत को ऐसा समझा जाए कि अपने ऊपर आई, अल्लाह। तो इस किस्से का मतलब ताल्लुक तो कुरान हदीस से नहीं है, लेकिन हमारा सबक जो है उसमें इकराम मुस्लिम और दूसरे लोगों के ताल्लुकात में आप उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करें जो अपने लिए करते हैं। डरें उस आदमी से जिसका अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, और जो आदमी फसाद की तलवार निकाल ले खुद उसी से मारा जाएगा, जो दूसरे के लिए गड़ा खोदे खुद उसमें गिरेगा। इसलिए कीना और हसद, अय्यारी, मक्कारी, इससे दुनिया और आखरत की बर्बादी होती है। इसलिए किसी का बुरा मत चाहें और किसी पर लानत मलामत ना करें। घर की जिंदगी में नफसानी शैतानी वसवसों से बचना, माजी में कोई वाकया हो गया जो आपको पसंद नहीं है उसको ना दोहराए ना दूसरों से पूछे। एतराज होता है जब मोहब्बत में कमी होती है, उसके लिए तनकीद और तनकीस और तरदीद और तकरार और तकाबुल, यानी झगड़ा फसाद बहस मुबहसा, उससे बचें कि जितनी बातें निकलेंगी उतनी मोहब्बत में कमी हो जाएगी। जब मोहब्बत होगी तो कड़वी बात भी गवारा होगी, डांटो पीटो चूंकि आपस में मोहब्बत है तो कड़वी बात भी गवारा है, और मोहब्बत में कमी हो गई तो अकली बात 100% सही बात लॉजिकल उसको भी सुनना गवारा नहीं करता। आपस का जोड़ और अच्छा गुमान रखना अल्लाह की नेमतों को खींचने का जरिया है। बतकल्लुफ अगले आदमी, रिश्तेदार, पड़ोस, खानदान, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना तकल्लुफ के साथ, अपने दिल को काट पीट के समझा के कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, असल में इस तरह है। कोई इंसान फरिश्ता नहीं है, बेआयब नहीं है, हर एक में कोई खूबी है कोई खामी है। दो आंखें हैं, एक आंख से अपनी खामी और ऐब और डिफेक्ट को देखें और दूसरे आंख से दूसरे की खूबी को देखें। इकराम मुस्लिम कहते हैं दूसरा आदमी आपसे जो उम्मीद रखता है, एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत, होप, उसको उससे ज्यादा देना जो आपके बारे में वो समझता है, कम नहीं देना। आमतौर से मामला उल्टा होता है, दूसरा आदमी जितनी उम्मीद रखता है उससे ज्यादा उसको देना। और दूसरे से जब कोई मुश्किल आई, मुसीबत, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, उसको जाने देना। सुकून कल्ब किताब है हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें हजरत ने फरमाया कि जिसके साथ कोई सुलूक करना हो तो उससे बदला मत चाहो, उम्मीद मत रखो। मुत्तकी वो आदमी है जो नेकी करके सिर्फ अल्लाह से बदला चाहता है, मखलूक से बदला नहीं चाहता। नेकी का ताल्लुक मखलूक से है ही नहीं, और एहसान जुतलाना तो बड़ी बुरी बात है। अल्लाह का शुक्र करे और मखलूकात से अजर को उठाकर रख दे। फरमाया कि फनाइयत का मतलब है तर्क एतराज, किसी पर एतराज मत करो, और उसका आखिर मुकाम ये मिलेगा कि कोई भी नागवार बात है तो समझो कि अल्लाह की मशीयत से हुआ तो नागवारी नहीं होगी और हर चीज को खुशी से कबूल कर लोगे, यही मकाम फनाइयत है। आगे फरमाया कि किसी बात में किसी कमाल के लिए कुछ लवाजमात हैं, मसलन बुजुर्गी के लिए जुहद और तकवा, रियाजात, मुजाहिदात, इबादात, सुन्नत का आदत सानिया यानी तबीयत बन जाना, इखलास और सिद्क, اپنی نظر میں اپنی حقارت، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، مسکین، عاجز، انکساری، اور بھی دوسری صفات ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو عقل والا کیسے اپنے کو صاحب کمال سمجھ سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کتابی علم پڑھ لینا یا صرف عالمہ کا کورس پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی درست کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق اور ان سے پوچھ پوچھ کے زندگی کی ترتیب بنانا، وظائف نہیں بلکہ زندگی کی ترتیب، اپنا شیڈول، اپنی کس کام میں کتنا وقت لگائیں، یہ اللہ والوں سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ، تو مشکل اور پریشانی پر صبر اور برداشت، اس کا سبق چل رہا ہے یہ۔ اس کائنات میں اصل شر ہے جو خود بخود آ جاتی ہے، خیر لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں جس کو جو بھی ملا ہے وہ امتحان ہے، اور جس کو جو نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے۔ کبھی کبھار کوئی اچھی چیز امتحان ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار کوئی تکلیف دہ چیز کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی آیا تھا، ابھی اس کے دو قصے بتائے جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی تھا، اس پر فالج ہو گیا، بیمار ہو گیا، گھر میں بٹھا دیا گیا، افسوس، مایوسی، ڈاکٹر علاج میں ناکام، علاج ہو نہیں سکتا، گھر میں بیٹھا ہے، ہل نہیں سکتا۔ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو گھر کی چھت سے ایک بچھو گرا، اسکارپین، اور اس کے سر پر چڑھ گیا، اور بچھو نے اس کو، کیونکہ وہ ہٹ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، کوئی اور آدمی ساتھ میں نہیں تھا، بچھو نے کئی بار اس کو اس کے سر پر کاٹ کھایا، سر سے پیر تک اس کا جسم کانپ گیا۔ یہ تو نقصان ہوا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زندگی اس کے جسم میں لوٹ آئی، مردہ رگوں میں خون دوڑ گیا، اور اس کے ہاتھ پیر کام کرنے لگے، فالج ختم ہو گیا، اور وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ گیا، دروازہ کھول کر اپنے بیوی بچوں کے پاس آ گیا، اور اس کو کھڑا اور چلتا دیکھ کر گھر والوں کو یقین نہیں آیا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اس کا علاج زہر میں رکھ دیا گیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اگلا واقعہ ہے کہ ایک کسان تھا، گاؤں میں ایک فیملی تھی، گھر تھا، ان کے پاس جانور تھے، گدھا بھی ہے، مرغا بھی ہے، اور حفاظت کے لیے باہر ایک کتا بھی تھا کہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کا گدھا مر گیا، تو سب لوگ بڑے غم میں، افسوس میں، گدھا مر گیا، سواری کا جانور۔ اگلے دن کتا مر گیا، تو اور افسوس میں، بھائی دوسرا جانور بھی مر گیا۔ اگلے دن مرغا مر گیا، تو اور افسوس، بھائی میرے سب چیزیں ہی ختم ہو گئیں۔ تو اس کے اگلے دن ایسا ہوا کہ دشمن نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا اور تمام گھروں کو لوٹ کے لے گئے، اور صرف ان کا گھر بچ گیا۔ اور ہوا یہ کہ کسی کے گھر میں گدھا بول رہا تھا، کسی کے گھر میں کتا بول رہا تھا، کہیں مرغا بول رہا تھا، تو دشمنوں نے پتہ چلا لیا کہ یہاں کوئی گھر ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، سب کو لوٹ لیا، ان بیچارے کا گھر بچ گیا، کیونکہ ان کے یہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کوئی تکلیف کی بات کے پیچھے بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو کیا معلوم۔ اچھا، پریشانی مخلوق سے آئی، لوگوں کی کسی بات سے، تو سمجھے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ تو انبیاء، صدیقین، اولیاء کے اخلاق ہیں۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو، جو ہدیہ نہ دے اس کو ہدیہ دو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ملا کہ نہیں ملا، یہ تو اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے، اور ظاہری اسباب چیزوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ ذریعے ہیں، راستے ہیں۔ جیسے گھر میں پانی پائپ اور نلکوں سے آتا ہے، مگر پانی کی تقسیم کہیں اور سے ہے، تو دنیا کے اسباب خالی برتن ہیں، اللہ تعالی جو حال ڈالیں گے وہی آئے گا، یہ سوچ کر دل کو تسلی دے دے۔ پھر یہ سوچے کہ میں سب سے کمتر ہوں، دوسرے لوگ مجھ سے اچھے ہیں، تو اب تکلیف کا اتنا اثر نہیں ہوگا. پھر تقدیر پر ایمان کے جو ہونا تھا ہو گیا, اب راضی رہو. تو تقدیر پر ایمان غم کو دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے تب بھی راضی, اور بیماری میں رکھے تب بھی خوش. جو تقدیر سے پیش آئے اس پر راضی رہو. جب بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کی ہر منشا پر راضی ہوتے ہیں اور اس کو پورا فرماتے ہیں. اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے, حکیم الامت فرما رہے ہیں, اخلاص سے اونچا بھی ایک اور مقام ہے, اس کا نام ہے رضا بالقضاء. اور یہ مقام بہت آخر میں ملتا ہے, جیسے نام و نمود حب جاہ کی بیماری بہت آخر میں جاتی ہے. توکل سے بھی آگے ہے یہ مقام رضا بالقضاء. بندہ یہ سوچے جو بھی اچھے یا برے حالات آئیں, یقین کرے کہ ہر حال کا بھیجنے والا میرا مولا ہے, اس کے حکم اور فیصلے پر دل سے راضی رہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنے اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زہد کا اصل معیار اور تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ اور ٹرسٹ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے. اور جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگواری پیش آئے تو اس کے آخرت کے ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری پیش ہی نہ آتی. دو کام کر لیں, حکیم الامت کے مضامین میں سے یہ مضمون ہے کہ دو کام کر لے انسان تو کوئی جھگڑا نہ ہو, اکثر جھگڑے نہ ہو. نمبر ایک, مخلوق سے کوئی توقع نہ رکھو, اور نمبر دو, کسی کو فائدہ پہنچاؤ تو بدلے کی امید مت رکھو. اللہ, بادشاہ ہشام وہ طواف کرنے آیا مکہ شریف میں, بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا بادشاہ. اس نے دیکھا بزرگ سالم رحمت اللہ علیہ, یہ عمر رضی اللہ عنہ کے گرینڈ سن ہے, یعنی پوتے ہیں یا نواسے ہیں. تو اس نے دیکھا بزرگ بھی طواف کر رہے ہیں, تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں, میں آپ کی کچھ خدمت کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے گھر میں ہوں, بیت اللہ میں, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگوں کوئی. بادشاہ طواف کر کے باہر نکلا, بزرگ بھی باہر نکلے. تو بادشاہ نے کہا, اب تو آپ باہر آ گئے, اب بتائیے میں آپ کی کوئی خدمت کروں, آپ کو کچھ چاہیے؟ تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ سے میں کیا مانگوں, دین کے دنیا؟ تو بادشاہ کو معلوم تھا کہ دین میں تو یہ بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے دنیا مانگیے. بزرگ نے کہا کہ دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی, تیرے سے کیوں مانگوں؟ تو بادشاہ منہ لٹکا کے چلا گیا. ایسے حالات ہوتے تھے صحابہ کے کہ اپنی چیزیں صرف اللہ سے مانگتے تھے. غم کا علاج ہے اعلی مقاصد, ہائی ویژن, اونچے کاموں کی کوشش. اس سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا ایک قصہ ہے, ایک آدمی نے امانت رکھوائی, پیسے رکھوائے دوسرے کے پاس, واپس لینے گیا تو انہوں نے کہا, جاؤ میاں جاؤ, تم نے نہیں رکھوایا تھا. انہوں نے انکار کر دیا. وہ آدمی پریشان ہو کے قاضی کے پاس گیا شہر کے, اور پوچھا کیا کروں. انہوں نے کہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس آدمی کے کان میں جا کے کہہ دو کہ آپ تو بڑے ہی یعنی نوبل اور شریف اور بڑے اونچے قسم کے آدمی ہیں, اور شہر کی جو حکومت ہے وہ آپ کو قاضی بنانے والی ہے, آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے, خوش ہو جائیے. اس آدمی نے ایسا ہی کیا. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ارے ٹھہرو, ابھی مجھے یاد آیا, تم نے ایک امانت رکھوائی تھی, لیتے جاؤ اپنی تھیلی. جب انسان کا دماغ اونچے مقصد آبجیکٹو کی طرف لگ گیا تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہیر پھیر نہیں کرتا. گھر میں جھگڑا ہو گیا تو دادا دادی نانا نانی کیا کریں بھائی, سب کو عمرے کا ٹکٹ دے دو, جاؤ بھائی جہاز میں بیٹھو اور عمرہ کرو, ساری پریشانی ختم, عمرے کو چلے جاؤ. بچے لڑنے لگے, کیا ہوا ان کو, کسی نے آ کے کھلونا چاکلیٹ دے دیا, لڑائی ختم ہو گئی. مسجد میں کہیں لوگ بحث کر رہے تھے، کوئی غیر مسلم آ کے کلمہ پڑھ لے، سارے لوگ بحث چھوڑ کے اب اس کی خدمت میں لگ گئے. حج کا بتایا گیا پہلے بھی کہ حاجی بھوک پیاس بے آرامی تھکن بدبو پسینہ گرمی، لیکن اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج تو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس لیے غم کا علاج ہے اونچے مقاصد کی فکر. صحابہ صحابیات ان کی فکر تھی دنیا میں دین پھیل جائے، دعوت، خدمت، عبادت، ذکر. بھوک ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، بیماری ہے، قربانی ہے، کوئی بات نہیں، دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے. ایک صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہا، تو ان کے جب شوہر باہر سے آتے تو وہ ان کو ویلکم کرتی، استقبال، مرحبا یا سیدی، مرحبا میرے سردار آئے. اور جب ان کو غم ہوتا شوہر کو تو وہ کہتی کہ دنیا کا کیا غم، آخرت تو ہماری ہے، تسلی دیتی. تو یہ چند الفاظ کہنے سے ان کو بشارت دی گئی کہ ان کو آدھے جہاد کا ثواب ملتا ہے. شوہر کو ویلکم کرنا اور تسلی دینا، آدھے جہاد کا ثواب، گھر بیٹھے دو لفظ بول دیے، ثواب مل گیا. اللہ، دوسروں کی خدمت میں لگنا، خدمت سے اللہ ملے گا. صحابہ کا کیا حال تھا، خود بھوکے رہے، مہمان کو کھانا کھلا دیا. اور عمر رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ اٹھ کے شہر کے باہر جا رہے ہیں، دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ دیگچی میں کچھ پانی ابال رہی ہے، کھانا نہیں ہے. تو واپس آ کے بیت المال سے کھانا لے کر کے، چیزیں، آٹا، چاول، دال کی طرح لے جا کے خدمت کر رہے ہیں، چیزیں پہنچا رہے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ معلوم ہوا کہ خیمے میں ایک عورت ہے بیچاری، اس کو تکلیف ہے، اس کو نرس چاہیے، کوئی عورت چاہیے خدمت کے لیے. تو گھر آئے رات میں، اپنی اہلیہ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں کہ نرس اور دایا کا کام کریں. اور وہ اہلیہ کون تھی، وہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. ان کو لے جا رہے ہیں رات میں کہ خدمت کرو، کوئی باہر، کوئی اجنبی شہر کے باہر عورت پریشان ہے، اس کی خدمت کرو. اونچے مقاصد میں لگنا، اس سے اللہ تعالی کی برکتیں آئیں گی. اب ایک بہت اہم مضمون ہے یہاں پر جو سمجھنے کا ہے، اور اس کو، یہ نیا مضمون ہے، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ایک تو ہوتا ہے ظاہری اعمال اور عمل صالح اور نیک کام کا ثواب، فرائض ہیں، دعوت، خدمت، صدقہ، عبادت، تعلیم، ذکر، قرآن، تسبیح، استغفار، درود، دعا، کچھ کام کرنے کا ثواب، فزیکل ایکشن. اور فضائل کی ساری کتابیں اکثر انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا علم حاصل کیا جائے، کس وقت کیا پڑھنا ہے، کیا کام کرنا ہے، تو یہ ثواب کا ایک راستہ ہے. لیکن اجر و ثواب لینا اللہ سے صرف اسی راستے پر منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے راستے ہیں. آدمی تقوی سے رہے تو نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. قرآن شریف میں فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا کر کے دیں گے جو آدمی اللہ سے ڈرے گا. بزرگان فرماتے ہیں متقی انسان 24 گھنٹے ذاکر ہے. ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں تہجد پڑھنے سے افضل ہے. اولیاء اللہ کے 2 رکعت عام لوگوں کی لاکھوں رکعت سے بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طرح اخلاص سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم مٹھی بھر جو، بارلے، سیڈ خیرات کریں، بعد میں جو لوگ آئے سونے کا پہاڑ خیرات کر دیں، تو صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. ان کا اخلاص، ان کا زہد، تقویٰ، توکل، ان کے دل کی کیفیت، اس سے ثواب بڑھ رہا ہے. آدمی کی زندگی کتنی ہے، 60-70 سال، اس میں کتنا عمل کر لے گا، کتنی نمازیں پڑھ لے گا، کتنے روزے رکھ لے گا. ایک راستہ اور بھی ہے جو ساتھ میں، جو اپنی ظاہری عبادات کو چمکانے کا، وہ ہے کہ آدمی اللہ کا ولی بنے، اپنے دل پر محنت کرے. اچھا، کام پورا نہیں ہو سکا، ایک کام شروع کیا تھا پورا نہیں ہو سکا، پیسے نہیں رہے، صحت طاقت نہیں رہی، کوئی دشمن آ گیا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، फिर भी अच्छी नीयत और कोशिश का सवाब तो मिलेगा, सवाब कहीं नहीं गया। हाजी सफर पर गया, इंतकाल कर गया, कयामत में लब्बैक कहता हुआ उठेगा। फिर जब मुकाबला हो दूसरे से, एक और आदमी आ गया, मैं भी करूंगा आप नहीं करें, दूसरे को आगे बढ़ाने का सवाब, जी आप ही कर लीजिए। दो आदमी सफे अव्वल में नमाज पढ़ना चाहते हैं और एक ही जगह खाली है, दोनों चले, जो आदमी पीछे रह जाएगा और दूसरे को कहेगा कि आप जाइए, उसको सफे अव्वल में सवाब वैसा ही मिलेगा नमाज पढ़ने का। और बाज बुजुर्ग फरमाते हैं कि 40 दिन तक पहली सफ में पढ़ने का सवाब उसको मिलेगा। अगर मुसलमान ये बात समझ लेते तो हजर अस्वद पर और मुल्तजम पर, काबा शरीफ में कोई धक्कम पेल नहीं होती, बल्कि सारा मजमा दूर खड़ा हुआ रहता और हर एक को कहता पहले आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगा। और इलेक्शन वगैरह कोई नहीं लड़ता, सब लोग जंगलों को भागते कि भाई दूसरे को बना दो बादशाह, मुझे नहीं बना। तो अजरो सवाब हमें तो अल्लाह चाहिए और अजरो सवाब चाहिए, काम से मतलब नहीं है, काम हुआ कि नहीं हुआ, कि किसी और ने ले लिया कि पूरा नहीं हुआ, कि हसरत और अफसोस रह गई, काम से मतलब नहीं है, अल्लाह चाहिए। सब्र और बर्दाश्त, दिल की कैफियत, उस पर सवाब है, सब्र से अल्लाह मिलता है। इन्नल्लाहा मा साबिरीन इन्नमा युवफ्फा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, कि साबरीन को जो सवाब दिया जाएगा उसका तो शुमार ही नहीं है। और सबर क्या है, वो दिल की कैफियत है, बस सोचना, अपने दिल को तसल्ली देना, इसमें कोई काम करना नहीं होता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबर कर लिया। आखरत का तराजू ऐसा है कि उसमें आमाल की गिनती नहीं होगी, काउंट, कितनी नमाजें कितने रोजे, काउंट नहीं किया जा रहा है, वजन किया जा रहा है कि जो पढ़ी थी उसमें कैफियत कैसी थी। कैसा तराजू है आखरत का, उसमें हसरत और अफसोस और गम और फिक्र और आंसू और आहें, हर चीज तौली जा रही है। वकान रब्बुका बसीरा इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं करते। एक आदमी का दिल टूट गया, चीजें छिन गई, सब कुछ उजड़ गया, टूटे हुए दिल में अल्लाह मिल गया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला टूटे हुए दिल में रहते हैं। गौर व फिक्र, मुराकबा ए कल्बी का सवाब, ये फजाइल अमाल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल जिक्र में इसके सफहात लिखे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उसमें है कि एक साअत का गौर, एक घड़ी का गौर व फिक्र, थोड़ी देर का सोचना 60 बरस इबादत से अफजल है। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत लिखी कि एक साअत का गौर 80 बरस की इबादत से अफजल है। और इबन अब्बास की रिवायत लिखी रज़ियल्लाहु अन्हु कि एक साअत का गौर तमाम रात इबादत से अफजल है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये मुराकबा और गौर व फिक्र, उसमें अल्लाह का जिक्र भी है और मारफत भी है और मोहब्बत भी है। और बैहकी और अबू याला की रिवायत है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो जिक्र जिसको फरिश्ते भी ना सुन सकें, वो जिक्र जिसको फरिश्ते भी ना सुन सकें, किसी को मालूम ही नहीं है, वो दूसरे जो जाहिरी जिक्र है उससे 70 गुना दर्जे में बढ़ा हुआ है। क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के पास पहुंचने के तो दर्जनों सैकड़ों हजारों दरवाजे, फराइज पूरे करो, किसी को तकलीफ नहीं दो, जितना दीन ला सकते हो लाओ, जितना दीन सीख सकते हो सीखो फैलाओ, और फिर आमाले कल्ब पे मेहनत करो जितना कर सकते हो, तो आपकी नेकियां चमक जाएंगी, हीरे जवाहरात पहाड़ों का सवाब मिलेगा। इसको सीखने की जरूरत है। एक आदमी, उसको इल्म है और उसके पास असबाब भी हैं, अमीर है करोड़पति और उसको इल्म भी है सही बात का, तो दुनिया भर में नेक काम करता है, सदकात खैरात मस्जिदें दावत खिदमत दुनिया भर में काम करवाता है, लाखों लोग फायदा उठाते हैं, बड़ा सवाब है। एक दूसरा आदमी है, वो उसको भी इल्म है कि मैं भी करूं ये, लेकिन बेचारा गरीब है, कोई असबाब कोई साथी कोई काम उसके काम करने वाला नहीं, उसको उसकी सोच और नीयत पर कि काश मेरे पास भी ये चीजें होती तो मैं भी मखलूक को इतना ही फायदा पहुंचाता, इन दोनों का सवाब बराबर है। بغیر کام کیے ثواب لینا. اسی طرح دنیا بھر کے معروفات اور سنت طریقے جو مٹ رہی ہیں ان کو جاری کرنے, زندہ کرنے کی کوشش کرنا, دعا کرنا, فکر کرنا, اور دنیا بھر میں جو منکرات اور گناہ بڑھ رہے ہیں ان کو مٹانے, دور کرنے کے لیے دعا کرنا, دل سے کوشش کرنا. جو آدمی ایسا کرے گا اپنے وقت کا قطب ہو جائے گا, بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں شامل ہو جائے گا. چھوٹا سا عمل اونچی نیت سے پہاڑوں کا ثواب لاتا ہے, اور بڑے سے بڑا نیک عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے ویران اور گناہ اور وبال جان ہو جاتا ہے. اچھی نیت ہے مگر اسباب کی قلت ہے, صحت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, مال اولاد نہیں ہے, مددگار نہیں ہے, لیکن اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب تو پھر بھی مل ہی گیا, کچھ نہیں گیا. اللہ کے غیبی مدد اور وعدوں کی شرط اور ایک دروازہ خیر, وہ ہے شکر. ناشکروں کا انجام جو بتایا گیا قرآن پاک میں, فرعون تکبر اور ناشکری, ڈوب گیا, مر گیا. قارون, اس کو زمین کھا گئی. جو مکہ شریف میں قریش تھے, لیڈر تھے, مال تھا, بہت اچھی عربی زبان تھی, کعبہ شریف کے متولی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک اور نعمت ملی, اس کا شکر نہیں کیا تو قریش مکہ وہ برباد ہو گئے, ختم ہو گئے. اور انصار مدینہ, انہوں نے محبت اور تعظیم سے, شکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو وہ کامیاب ہو گئے. اللہ, ایک قصہ آتا ہے شکر کا, اور وہ حدیث شریف کی کتابوں میں, ریاض الصالحین میں ہے, اور مسلم شریف میں بھی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی تین آدمی تھے, اور یہ تینوں مختلف بیماریوں میں تھے. ایک کوڑھی تھا, ابرس, اور ایک آدمی گنجا تھا, سر پہ بال نہیں تھے, ایک آدمی اندھا تھا, نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا اور ایک فرشتے کو ان کی طرف بھیجا. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا, جس کو برس تھا, یعنی اس کے پورے جسم پر داغ نشانات تھے. فرشتے نے پوچھا, آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس آدمی نے کہا, مجھے خوبصورت رنگ اور میرا بدن, اس کی اسکن اچھی ہو جائے, میری جلد کھال ٹھیک ہو جائے, مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا تو کوڑ کی گندگی میل کیل دور ہو گئی. اللہ نے بہت اچھی اسکن اور جلد, خوبصورت رنگ عطا فرمایا. فرشتے نے پوچھا, آپ کو کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس آدمی نے کہا, اونٹ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی. فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں برکت دیں گے. پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا, یہ آدمی گنجا تھا. پوچھا, سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا, میرے سر پر خوبصورت بال ہو جائیں, دور ہو جائے, جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کیا اللہ نے اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے اور تکلیف اس سے دور ہو گئی. فرشتے نے اس سے پوچھا, تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا, گائے مل جائے. تو اللہ نے اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی. فرشتے نے کہا, اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دیں گے. پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا, پوچھا, کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا, اللہ تعالیٰ میری آنکھیں دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اللہ نے اس کی نظر, اس کی بینائی لوٹا دی. فرشتے نے پوچھا, کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ چاہیے؟ اس نے کہا, بکری. اللہ نے اس کو ایک ہاتھ. پھر ان میں سے ہر آدمی اپنے اپنے جانور بڑھنے لگے. سب کے ہاں بکری اور اونٹ اور گائے, اس کے ہاں بچہ ہوا, اور اس میں برکتیں ہوئی کہ پہلے آدمی کے اونٹوں سے وادی بھر گئی, दूसरे आदमी की गाय से वादी भर गई और तीसरे आदमी की बकरी से वादी भर गई। फिर इम्तहान लेने के लिए वह फरिश्ता उन तीनों के पास दोबारा गया। कोढ़ी आदमी जो था, जो ठीक हो गया था, फरिश्ता उसके पास एक उसी शक्ल में आया, कोढ़ी की शक्ल में, और उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, सफर में हूँ, मेरे रिस्क के असबाब खत्म हो गए, मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आप अल्लाह के नाम पर, जिसने आपको खूबसूरत रंग और ये माल और ये अच्छी स्किन अता फरमाई है, एक ऊंट का सवाल करता हूँ, एक ऊंट दे दीजिए। उस आदमी ने कहा कि लोगों के हुकूक मुझ पर बहुत हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप एक मुफलिस गरीब कोढ़ी बीमार थे जिससे लोग नफरत करते थे, अल्लाह ने ये माल दिया है। उसने कहा कि नहीं, ये माल तो मुझे अपने आबा अजदाद से विरासत में मिला है और ये जायदाद भी अपने बड़ों से मुझे मिली है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया उसकी सूरत बना के और उससे पूछा, तो गंजे ने भी इंकार कर दिया कि मैं अल्लाह के रास्ते में माल नहीं देता। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पुरानी हालत में लौटा दे। फिर वो फरिश्ता उस आदमी के पास गया जो पहले अंधा था और एक अंधे की शक्ल में गया। कहने लगा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, मेरे वसाइल खत्म हो गए, अल्लाह ने आपको आंखें लौटा दी थी, अल्लाह के नाम से एक बकरी का सवाल करता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी आंखें लौटा दी, अब तुम जितनी बकरियां लेना चाहे ले जाओ और जितनी छोड़ना चाहे छोड़ दो, अल्लाह के नाम से जो चीज भी मांगोगे मैं उस पर मशक्कत में नहीं डालूंगा, ले लो जो लेना है। फरिश्ते ने कहा कि अपना माल अपने पास रखो, तुम तीनों आदमियों को आजमाइश में डाला गया था, तुम्हें अल्लाह के दरबार में पसंद किया गया है और तुम्हारे दोनों साथियों ने अल्लाह के गुस्से को दावत दी है। शेख फरमा रहे हैं कि हर आदमी जायजा ले कि अल्लाह ने किसको किन आजमाइशों में डाला है और कहां से उनका इम्तहान हो रहा है। अल्लाह, सुलेमान अलैहि सलाम को बादशाहत मिली, दौलत मिली, सुलेमान अलैहि सलाम का तख्त हवाओं में उड़ता था, जिन्नात पर हुकूमत, परिंदों चूटियों की जबाने समझ लेते हैं, तो उस पर वो शुक्र करते थे, हाजा मिन फजल रब्बी, और भी दुआएं। एक कौमे सबा आई और उनको इतने बागात दिए गए, हरियाली, फल फ्रूट, तो उन्होंने नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने उनका एक डैम था उसमें सुराख कर दिया, सारा पानी बह गया, सारे बाग वीरान हो गए। वो इतने बाग थे कि कोई आदमी अगर खाली टोकरा लेके चलता तो ऊपर से फल फ्रूट गिरते उसका टोकरा भर जाता, सारी जमीन वीरान हो गई नाशुक्री की वजह से। ये लोग जब सफर करते थे तो अल्लाह ताला ने रेस्ट एरियाज बनाए थे, हजारों बस्तियां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हजारों थोड़ी देर चले एक और बस्ती आ गई, खाना लेके चलने की जरूरत नहीं होती थी, हर बस्ती में उनका इकराम, वेलकम, बेहतरीन जिंदगी थी उनकी। इन लोगों ने नाशुक्री की और कहने लगे कि एडवेंचर हो, जंगल हो, सहरा हो, इस सफर में मजा नहीं आता। अल्लाह ताला ने सारी बस्तियां उजाड़ दी, उनको तितर बितर कर दिया, तारीख में उनका नाम आता। दुनिया इम्तहान गाह है, ये हालात वाकयात में जन्नत में दाखले का इंटरव्यू हो रहा है कि कौन जन्नती है, कौन जन्नती है। आदमी मुलाजमत के लिए इम्तहान दे जॉब में, पर्चा लिखता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, पहले कोई मुख्तलिफ लोग फोन पे कॉल करते हैं, फिर दफ्तर बुलाते हैं, फिर बैकग्राउंड चेक करते हैं, पचासों इम्तहान लेते हैं। तो ये हालात वाकयात में मालूम किया जा रहा है कि कौन आदमी जन्नती है। यूसुफ अलैहि सलाम इतने साल परेशान रहे, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बना दिए गए, वो बाजार में बिके हैं, वो जेल में डाल दिए गए, आखिर में निकाले गए जेल से। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने शुक्र अदा किया, किसी को कोई मलामत नहीं की, न भाइयों को न किसी को, भाइयों को भी माफ कर दिया। ये मिजाज आ जाए, नो क्लेम नो ब्लेम, हमारा कोई हक नहीं है, जो है अल्लाह की अता है, اور کسی دوسرے آدمی سے کوئی برا خیال نہیں رکھو، یہ مزاج آ جائے. انسان کا عام مزاج ہے اکڑ، تناؤ، اسٹریس، شکایت، مایوسی، اس کو بدل کے اطمینان اور سکون. اب یہ بہت اہم مضمون ہے، خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بن کر خوشی سے آؤ، اپنی مرضی اور اختیار سے آؤ. جتنی دولت، جتنی صحت اور جتنی اولاد ملی ہے اس پر شکر کرنا، اور بے ایمانوں کو دنیا میں جو ملا ہے اس پر رشک نہیں کرنا. الگ الگ معیشت اللہ کی مصلحت ہے، حسد اللہ کے فیصلے پر اعتراض، اس سے سارے عمل خبط ہو جاتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کو پسند کریں، ہاں دعا کریں، عافیت مانگے، مگر حال پر راضی رہے، حال پر راضی رہے. ایک آدمی خضر علیہ السلام سے دعا کرانے آیا کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں. حضرت نے کہا تم پوری دنیا میں جاؤ، ہر آدمی کا انٹرویو کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جس کے حالات، اور پوچھو کہ میں خضر علیہ السلام سے دعا کرانے والا ہوں کہ میرے مجھے تیرے جیسا بنا دے، اور مجھے آ کے بتاؤ کوئی آدمی ہے دنیا میں جو خوش ہے، خوشحال ہے، حال بڑا اچھا ہے، تو میں ابھی دعا کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو وہ آدمی نکلا سفر میں اور ہر ایک سے پوچھا. جب لوگوں کے حالات پوچھے تو اس نے کان پکڑ لیے کہ مجھے تو کسی طرح نہیں بننا. ہر آدمی پریشان، کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے. اس کو ایک دکان نظر آئی، اس میں بڑے گولڈ سلور، اس میں بڑے نوکر چاکر، خوبصورت بچے. سمجھنے لگا کہ اس آدمی کو تو بڑی خوشی ہے. جب اس سے حال پوچھا پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہر آدمی کا حال ایسا خراب تھا کہ اس نے آخر میں کہا کہ اب میں مجھے نہیں دعا کرانی کہ مجھے کسی آدمی کی طرح بنائے. اللہ، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو کہا کہ مجھے ایسی چیز لکھ کے دے دو جو ہمیشہ درست ہو، یونیورسل ٹروتھ، یعنی کیسا بھی حال آئے یہ بات جو ہے نا ہمیشہ ٹھیک ہو. تو لوگوں نے مشورہ کر کے ان کو کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ بادشاہ یہ اپنی انگوٹھی کے اندر رکھ لیجئے چھپا کے، جب آپ کو کوئی حالات آئیں تو اس کو نکال کر دیکھ لیجئے گا. تو بادشاہ نے اس کو رکھ لیا، اور تھوڑے دن کے بعد وہاں دشمن آ گئے اور انہوں نے بادشاہ کو شکست دے دی. بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا جنگل میں، بڑی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا. تو اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی میں عقل مندوں نے کیا لکھا ہے. تو عقل مندوں نے اس میں لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، دس ٹائم از گوئنگ ٹو پاس. بادشاہ کو اطمینان ہو گیا. اب اس نے جو ہے اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو جمع کیا، دوبارہ مقابلہ کیا، دشمن کو بھگایا، دشمن بھاگ گئے. بادشاہ سلامت اپنے محل میں آئے، پورے ملک میں جشن منایا گیا، لوگ خوش ہو گئے، بڑی اچھی خوشیاں آ گئیں. بادشاہ نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی میں کیا لکھا ہے. نکال کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، دس ٹائم از گوئنگ ٹو پاس. سردیوں میں، برف باری میں، آپ باہر جنگل کو، درختوں کو دیکھیں تو درخت جو تھا بہار میں، اسپرنگ میں، اس بیچارے کے پھول بھی تھے اور اس کے اوپر پتے بھی تھے اور اس کا سبز رنگ بھی تھا اور اس میں بہت اچھے پھل آیا کرتے تھے. پھر تھوڑے دنوں میں سارے پتے جھڑ گئے، پھر اس کے بعد بیچارے اس کی شاخیں مڑ گئیں، پھر آندھی طوفان چلے، اس کے پتے گر گئے، پھل غائب ہو گئے، اکیلا اس کا تنا، درخت کی ایک جو ہے چھوٹا سا، وہ اکیلا کھڑا رہتا ہے. سردی ہے، بارش ہے، اندھیرا ہے، وہ درخت اطمینان سے کھڑا رہتا ہے اللہ کے بھروسے پہ. اس کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ گزر جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سورج نکلے گا، بارشیں ہوں گی، اور پھر اللہ کے فضل سے پتے آئیں گے، پھر اللہ کے فضل سے اس میں پھول اور پھل بھی لگیں گے. اس لیے انسان غم نہیں کرے، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی، بیمار صحت مند ہو جائے گا، بے روزگار کو رزق ملے گا، جو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو اچھا رشتہ ملے گا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ملے گی، اور جو بھولا بھٹکا ناراض جو چلا گیا ہے وہ اللہ کے فضل سے واپس آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. درود شریف پڑھ کے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جس گھر میں جہاں جہاں جو پریشانی اور غم ہے اس کو دور فرمائیں, اور اللہ پاک خوشیوں کے خزانے اور آخرت کی کامیابی ہر ایک کو عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک, یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین, اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ, تمام مؤمنین مؤمنات, ایمان والے انسانوں اور جنات کی مغفرت فرما دیجئے, تمام لوگوں کو ایمان والا بنا دیجئے, ایمان والوں کو تقوی والا بنا دیجئے, تمام عالم میں جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں, جو لوگ دعا کر کے جا چکے اور جتنی قیامت تک دعائیں ہوں گی, اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے. سارے عالم میں جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں, حرمین شریفین میں, مسجدوں میں, رمضان اور حج میں, علم اور ذکر اور دعوت کی مجالس میں, اللہ کے راستے میں, رات کے آخری پہر میں, جہاں جہاں رحمتیں برکتیں اترتی ہیں, اللہ ہم سب محتاج ہیں, ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا کی زندگی میں دائمی امن اور سلامتی عطا فرمائیے. جن جن چیزوں سے ہم پریشان ہیں, اے اللہ ان پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, ان کو ہمارے پاس سے ہٹا دیجیے. تمام مخلوقات کے شر کو ہمارے پاس سے ہٹا دیجیے. اے اللہ, صحت اور تندرستی عطا فرمائیے, مکمل شفا یابی عطا فرمائیے, وقت میں برکتیں عطا فرمائیے, ہم ہر عمل کی اونچی اونچی نیتیں عطا فرمائیے. اے اللہ, رزق ظاہری اور باطنی خوب بڑھا کر عطا فرمائیے, حیات طیبہ عطا فرمائیے, دنیا کی تمام ضروریات اور کام اور تقاضے اپنی غیبی مدد سے پورا فرما دیجیے, ہر تنگی اور مشکل کو دور فرما دیجیے. دنیا میں جتنے معروفات اور نیک اعمال مٹ رہے ہیں ان کو دوبارہ زندہ فرما دیجیے, دنیا میں جتنے منکرات اور گناہ ہو رہے ہیں ان کو ختم فرما دیجیے. ہر امتی جہاں جہاں پریشان ہے, اللہ پریشانیوں کو خوشی سے بدل دیجیے, خوف کو امن سے بدل دیجیے. ہمارے سننے والے حاضرین حاضرات, ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے تمام خزانے ہمارے اوپر اتار دیجیے. اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزیز و يا غفور, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.